وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح اس کے زمینی دستے غزہ کی پٹی پر حملے میں فضائیہ کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ اس کے دستے اس وقت غزہ کی پٹی پر حملے کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اسے اندرونی غلط فہمی قرار دیتے ہوئے اس نے وضاحت کی کہ اس کے زمینی دستے اسرائیلی سرحد کے اندر سے گولہ باری کر رہے ہیں۔ تشدد پانچویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ صورتحال پر غور کے لیے اتوار کو اجلاس طلب کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اجلاس طلب کرنے کی کوششیں امریکہ کی تشویش پر تاخیر کا شکار تھیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ٹویٹر پر لکھا کہ امریکہ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے لیے اعلی ترین سطح پر سفارتی رابطوں میں مصروف رہے گا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق عید الفطر کے دن لڑائی میں 103 فلسطینی فوت ہوئے، جن میں کم از کم 27 بچے اور 11 خواتین شامل تھیں۔ 230 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سرحد پر اسرائیلی زمینی فوج اور ٹینکوں کے جمع ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کے عسکری ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ان کی تنظیم زمینی حملے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بدھ ہی کو اسرائیلی ہم منصب بنیامن گینٹ سے فون پر گفتگو کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بدھ کو غزہ سے اسرائیلی آبادیوں پر راکٹ باری کی مذمت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو فلسطینیوں پر حملے کرنے پر اسرائیل کو سخت پیغام دینا چاہیے۔ روسی صدر پوٹین سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بین الاقوامی فوج کے قیام پر غور کرنا چاہیے۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں دھماکے سے 12 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 15 زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ دھماکہ کابل کے شمال میں ضلع شکردرا کے علاقے قلعہ مراد بیک میں ہوا۔ مقامی میڈیا کے مطابق مسجد میں بارودی سرنگ نصب کی گئی تھی اور زخمی ہونے والوں میں پیشے امام شامل ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ نے قندھار کی ایئر فیلڈ خالی کر دی ہے۔ یہ ایک وقت میں افغانستان میں نیٹو اور اتحادی افواج کا سب سے بڑا اڈہ ہوا کرتا تھا۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امن نے کہا کہ اس ہفتے امریکی افواج نے قندھار ایئر فیلڈ کو افغانستان کی سرکاری فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے لکھا کہ آئندہ افغان افواج اس اڈے کو استعمال کریں گی۔ دوسری جانب عید الفطر کے موقع پر طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان 3 روزہ عارضی جنگ بندی پر عمل جاری ہے، لیکن اس سے قبل طالبان نے اطلاعات کے مطابق بغلان، ارزگان، ہلمند اور قندھار صوبے میں 140 سے زائد حملے کیے ہیں، جبکہ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے کہا کہ 6 صوبوں میں طالبان کے خلاف لڑائی میں افغان سیکیورٹی فورسز نے 64 طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ میں تیل کی بڑی پائپ لائن کے بحال ہونے سے فراہمی کی مشکلات دور ہونے لگی ہیں۔ ملک کے کئی حصوں میں 6 دن تک تیل کی فراہمی میں دشواری سے پیٹرول پمپوں پر گھبراہٹ میں خریداری دیکھنے کو ملی، لیکن اب مشرقی ریاستوں کے لیے عام ترین پائپ لائن سے تیل کی فراہمی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ مبصرین نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا ہے کہ امریکہ کی قید میں موجود ایرانیوں کا ایران کی قید میں موجود امریکیوں سے تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کیے ہیں۔ اس موقع پر مبصرین نے ان ایرانیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں جو امریکہ میں نظر بند ہیں اور ان کا تبادلہ ممکن ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں مسلسل اضافے اور روزانہ بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں نئے مثبت معاملے درج ہونے کے باعث عید کی خوشیاں مات پڑ گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دن کے دوران علاقے میں اس مہلک وائرس سے مزید تقریباً 100 افراد فوت ہوئے، جبکہ 8,000 سے زائد نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 48 اموات ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں اموات کی یومیہ تعداد 4,000 سے زائد ہے، جبکہ 3,43,000 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ मुल्क में मजीद 4,000 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,62,000 से तजावज कर गई है। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बेहतर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद हमीद से आपने खबरें सुनी। मीडिया वेव 972 किलोहर्ट्ज पर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो का आगाज करते हैं। कोरोना की आलमी वबा ने ईद के रिवायती माहौल को भी मुतासिर किया है और मुसलसल दूसरे साल भी दुनिया भर में मुसलमान कोविड-19 के सबब समाजी फासलों के साथ ही ईद मना रहे हैं। कई मुल्कों में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मसाजिद बंद हैं और खानदान भी रिवायती अंदाज में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से एतराज कर रहे हैं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने ईद उल फितर के मौके पर ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि रमजान के मुकद्दस महीने के खत्म होने के बाद ईद के मौके पर वो और जिल उन सब लोगों को जो ईद मना रहे हैं भरपूर मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि आप सब पूरा साल बखैर आफियत रहें। ईद मुबारक। तो सदर के इस पैगाम के साथ आइए अब आगाज करते हैं प्रोग्राम में शामिल रिपोर्टों से। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डालने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किए जाने के खिलाफ वजारत दाखिला को नजरसानी दरख्वास्त न करने का ऐलान किया है। अब नजरसानी हुकूमत को करनी है, अब अदालत और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना है। तजियाकारों का कहना है कि इमरान खान हुकूमत समझती है कि शहबाज शरीफ अपनी मुफाहमती पॉलिसी की बिना पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर सकते हैं, लिहाजा उनके तमाम रास्ते रोके जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से आसिम अली राणा की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में वफाकी काबीना ने ईद तातीलात के बायस सर्कुलेशन समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने शहबाज शरीफ का केस ECL में डाला है क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत इस केस में सवाई शहबाज शरीफ के बाकी तमाम 14 मुलजमान के नाम ECL में शामिल थे और शरीफ फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। इस हवाले से हमने समरी काबीना को भेजी थी जो सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर हो चुकी है।
ये खुद गारंटर है, ये जो भागे जा रहे हैं एक दिन में सारे काम मुकम्मल कर रहे हैं, ये खुद नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं। और न सिर्फ गारंटर हैं, हमारे पास कोई इनकी दरखास्त नहीं आई। 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ हमें रिव्यू की दरखास्त दे सकते हैं।
दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किए जाने के खिलाफ वजारत दाखिला को नजरसानी दरख्वास्त न करने का ऐलान किया है। पार्टी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने किसी मनसूबे में करप्शन नहीं की। अदालत ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी लेकिन इन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया और वजह यह बताई कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ इसलिए जाने नहीं दिया जा सकता। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन वहाँ भी हुकूमत की कोई ना सुनी गई।
कोर्ट इसका नोटिस लेगी क्योंकि ये मामला अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीने अदालत डिफाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है, ये हुकूमत वक्त और कोर्ट के दरमियान है।
तजियाकारों का कहना है कि हुकूमत अब किसी भी तरह शहबाज शरीफ को कोई रियायत नहीं देना चाहती। तजियाकार सलमान आबिद कहते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान शहबाज शरीफ के हवाले से इख्तलाफ नजर आ रहा है। हुकूमत को खतरा है कि अगर मुस्लिम लीग नून सामने आती है तो इसमें शहबाज शरीफ ही लीड रोल अदा करेंगे जिसके लिए हुकूमत शहबाज शरीफ को कोई मौका नहीं देना चाहती।
शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को जो बाहर जाने के मामला है ना जी, उसमें वो किसी किस्म की रियायत देना नहीं चाहते। और बाहर ये भी लगता है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है ना शरीफ फैमिली के बारे में
शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने एक मरतबा इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी लेकिन इनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की वजह से इन्हें रोक दिया गया था। एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद नैब ने खत लिखकर हुकूमत को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त की थी। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफामत जलमे खलीलजाद ने कहा है कि अमरीका और बरतानिया मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सिक्योरिटी ताबुन को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं जो अमरीका की आम कोशिशों का अहम हिस्सा है। उनके बकौल इसके नतीजे में इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे की राह हमवार हो सकती है। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफामत जलमे खलीलजाद ने यह बात हाल ही में जर्मन जरीदे मिरर या डियर स्पीगल से एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसे वक्त पर कही जब हाल ही में पाकिस्तानी फौज کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے برطانیہ کے فوجی سربراہ جنرل نکولس پیٹرک کارٹر کے ہمراہ کابل میں افغان قیادت سے ملاقات کی تھی. یہ دورہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی برطانوی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے. افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں دھماکے سے 12 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. کابل پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ دھماکہ کابل کے شمال میں زیرہ شکر درا کے علاقے قلعہ مراد بیگ میں ہوا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں اس مسجد میں حملے میں اپنے گروپ کے ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے. عید الفطر پر فائر بندی کے دوسرے روز کابل کے شکر دری ضلع میں اس دھماکے میں مسجد کے امام سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے. مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بارودی سرنگ مسجد میں نصب کی گئی تھی. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس سے پہلے جمعرات کے روز قندھار کے اضلاع غزنی اور قندوز میں سڑک کے کنارے دھماکوں میں 11 شہری ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے. افغان صدر اشرف غنی سے قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی نے ملاقات کی. صدارتی محل کے بیان کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال، امن عمل، سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے اور ملک میں پائیدار امن کو یقینی بنانے پر غور کیا گیا. صدر غنی نے حال ہی میں افغان سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور گزشتہ روز حامد کرزئی کے گھر پر گلبدین حکمت یار تک سے ملاقات کی ہے جو حکومت کے مخالف ہیں. حکمت یار نے صدر غنی سے ملاقات کے بعد نماز عید ادا کرنے والوں کو بتایا کہ امن عمل کے بارے میں افغان حکومت کا موقف تبدیل ہوا ہے. افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ نے قندھار کے ایئر فیلڈ کو خالی کر دیا ہے. ایک وقت میں یہ افغانستان میں نیٹو اور اتحادی افواج کا سب سے بڑا اڈا ہوا کرتا تھا. وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امن نے کہا کہ اس ہفتے امریکی افواج نے قندھار ایئر فیلڈ کو افغانستان کی سرکاری فوج کے حوالے کر دیا. ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے لکھا کہ آئندہ افغان افواج اس اڈے کو استعمال کریں گی. امریکی فوج کے اخبار سٹرائپس کے مطابق کیمپ پر اڈے افغان افواج کے حوالے کرنے کا عمل کامیابی سے جاری ہے. جنگ کے عروج پر قندھار میں ایک وقت میں 30,000 فوجی اور کانٹریکٹر مقیم رہے. امریکہ نے اڈے کو حوالے کرنے کی تقریب نہیں کی لیکن گورنر قندھار کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عید الفطر کی تعطیلات کے بعد اس سلسلے میں تقریب منعقد کی جائے گی. اور افغانستان نے اقوام متحدہ میں اپنی مستقل نمائندہ عدیل اراز کو امریکہ میں نئی افغان سفیر مقرر کیا ہے. افغان وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ سے اس کی تصدیق کر دی. افغان دفتر خارجہ کے ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سفیر عدیل اراز کی استقرری کی تصدیق کی جو امریکہ میں بطور افغان سفیر اپنے فرائض کی انجام دہی کریں گی لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں. دنیا میں فضائی آلودگی، آب و ہوا کی تبدیلی، شدید گرمی کی لہر، پانی کی قلت سمیت دیگر ماحولیاتی خطروں کا بڑے پیمانے پر سامنا کرنے والے 100 بڑے شہروں میں سے 99 جنوبی ایشیائی خطے میں واقع ہیں. گو ایسے شہروں کی زیادہ تعداد بھارت اور چین میں ہے. پاکستان کے 2 گنجان آباد شہر لاہور اور کراچی بھی ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہیں. حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں 400 سے زیادہ ایسے شہر موجود ہیں جو فضائی اور زمینی آلودگی اور اس سے منسلک مسائل کے اس دائرے میں آتے ہیں جنہیں ماہرین انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں. ان شہروں کی مجموعی آبادی 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے. وہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی ایک ایسے خطرے کا سامنا کر رہی ہے جو ان کی زندگیاں نگلنے اور اوسط عمر میں کمی کا سبب بن سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطرے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ہوا کی آلودگی دنیا بھر میں ہر سال 70 لاکھ سے زیادہ افراد کی قبل از وقت اموات کا سبب بنتی ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح اس کے زمینی دستے غزہ کی پٹی پر حملے میں فضائیہ کے ساتھ شریک ہو گئے. اسرائیلی فوج نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ اس کے دستے اس وقت غزہ کی پٹی پر حملہ کر رہے ہیں لیکن بعد کو اسے اندرونی غلط فہمی قرار دیتے ہوئے اس کی وضاحت کی کہ اس کے زمینی دستے اسرائیلی سرحد کے اندر سے گولہ باری کر رہے ہیں. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ حماس کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی. ہم ایسا کر رہے ہیں اور بھاری طاقت کے ساتھ ایسا کرتے رہیں گے. اسرائیلی سرحد کے ساتھ رہنے والے غزہ کے رہائشیوں نے رائٹر نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ انہوں نے اسرائیلی زمینی فوج کے آثار نہیں دیکھے لیکن انہوں نے کہا کہ شدید گولہ باری اور درجنوں بار بمباری کی گئی ہے. تشدد 5ویں روز داخل ہو گیا ہے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ صورت حال پر غور کے لیے اتوار کو اجلاس طلب کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. اس سے پہلے اجلاس طلب کرنے کی کوششیں امریکہ کی تشویش پر تاخیر کا شکار تھیں. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ٹویٹر پر لکھا کہ امریکہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر سفارتی رابطوں میں مصروف رہے گا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق عید الفطر کے دن لڑائی میں 103 فلسطینی ہلاک ہوئے، جن میں کم از کم 27 بچے اور 11 خواتین شامل تھے۔ 230 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حماس کے راکٹ حملوں میں ایک بچے سمیت 7 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرحد پر اسرائیلی زمینی فوج اور ٹینکوں کے جمع ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کے عسکری ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ان کی تنظیم زمینی حملے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا زمینی حملہ ان کے اسرائیلی فوجیوں کو مارنے اور زندہ پکڑنے کے مواقع میں اضافہ کرے گا۔ بمباری اور راکٹ حملوں کا ہلاکت خیز تبادلہ 2014 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان ہوئی غزہ کی جنگ کے بعد سب سے بڑا معرکہ ہے۔ اس کا آغاز یروشلم میں کشیدگی اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے عربوں کے زیر قبضہ علاقوں پر قبضے کی کوششوں سے ہوا۔ یہ تناؤ مغربی کنارے میں بھی پھیل گیا ہے اور کئی ایسے شہروں کی گلیوں میں لڑائی پھوٹ پڑی ہے جہاں عرب اور یہودی رہتے ہیں۔ حکام نے لط کے مرکزی شہر میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے، جہاں کم از کم ایک شخص اس ہفتے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے، جبکہ مختلف شہروں میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لڑائی روکنے کی عالمی کوششوں میں جمعرات کو اس وقت تیزی آئی جب مصری انٹیلیجنس اہلکاروں کے مطابق ان کے سیکورٹی حکام نے غزہ میں حماس کے رہنماؤں اور تل ابیب میں اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ لڑائی جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے بدھ کو اسرائیلی ہم منصب بن یامین کینٹن سے فون پر گفتگو کی۔ اس کے بعد پینٹاگن نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹن نے اسرائیل کے اپنے اور اسرائیلی شہریوں کے دفاع کے جائز حق کی حمایت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے گفتگو میں اسرائیلی شہریوں پر حماس کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے بدھ کو غزہ سے اسرائیلی آبادیوں پر راکٹ باری کی مذمت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ جرمن وزیر انصاف کرسٹین لیمرچک نے بدھ کو کہا کہ جرمنی مضبوطی سے اسرائیل کے ساتھ ہے، جسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو فلسطینیوں پر حملے کرنے پر اسرائیل کو سخت پیغام دینا چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بین الاقوامی فوج کے قیام پر غور کیا جانا چاہیے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
بائیڈن انتظامیہ نے کم عمر پناہ گزینوں کے مسئلے کا جامع حل کرنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ سرحدی مراکز پر والدین کے بغیر بڑی تعداد میں آنے والے بچوں کا بحران بظاہر تھم گیا ہے۔ امریکہ میں داخلی سلامتی کے وزیر نے جمعرات کو امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ والدین کے بغیر سرحدی مراکز پر رکھے گئے بچوں کی تعداد ہزاروں سے سینکڑوں تک لانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور انہیں وہاں رکھنے کی اوسط مدت بھی 5 روز سے گھٹ کر 24 گھنٹے سے کم رہ گئی ہے۔ انہوں نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا لیکن نتائج ڈرامائی ہیں۔ پناہ گزین بچوں کو زیادہ تیزی کے ساتھ امریکہ میں ان کے والدین یا قانونی وارثوں سے ملایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تیل کی بڑی پائپ لائن کے بحال ہونے سے فراہمی کی مشکلات دور ہونے لگی ہیں۔ ملک کے کئی حصوں میں 6 دن تک تیل کی فراہمی میں دشواری سے پیٹرول پمپوں پر گھبراہٹ میں خریداری دیکھنے کو ملی، لیکن اب مشرقی ریاستوں کے لیے اہم ترین پائپ لائن سے تیل کی فراہمی دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہ پائپ لائن ڈارک سائٹ کے نام سے مشہور روسی ہیکرز کے حملے کے بعد بند کرنا پڑی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز گاڑیوں والوں کو نصیحت کی کہ وہ پریشان نہ ہوں، یہ عارضی صورتحال ہے، آئندہ چند روز تک ضرورت سے زیادہ پیٹرول نہ لیں۔ صدر نے پیٹرول پمپ آنے والوں کو بھی خبردار کیا کہ قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ صدر بائیڈن نے اپنے ابتدائی کلمات کے بعد صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ایف بی آئی کے مطابق روسی صدر یا روسی حکومت کولونیل پائپ لائن پر حملے میں ملوث نہیں ہے۔ سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے قائم مقام ڈائریکٹر برینڈن ویلز نے صدر بائیڈن کی جانب سے منگل کو جاری کیے حکم نامے کی تعریف کی، جس میں سائبر سیکیورٹی کے واقعات میں وفاقی اداروں کے اقدامات سخت کرنے کو کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو بھی اس بارے میں بعض اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نجی صنعتیں سائبر حملوں کے بارے میں حکومت کو آگاہ کریں۔ اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 48 اموات ہوئیں۔ دوسری جانب بھارت میں اموات کی یومیہ تعداد 4,000 سے زائد ہے، جبکہ 3,43,000 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں مسلسل اضافے اور روزانہ بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں نئے مثبت کیسز درج ہونے کے باعث عید کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ حکام نے کہا کہ گزشتہ 2 دن کے دوران علاقے میں اس مہلک وائرس سے مزید تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 8,000 سے زائد نئے مثبت کیسز سامنے آئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سری نگر کی تاریخی جامع مسجد، حضرت بل درگاہ اور دوسری بڑی بڑی مساجد، خانقاہوں اور عید گاہوں میں عید اجتماعات کا اہتمام نہ کرنے کا ان عبادت گاہوں کے منتظمین نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا، یا پھر پولیس اور متعلقہ ضلع انتظامیہ نے ان پر روک لگا دی تھی۔ صرف محلہ مساجد اور بعض بستیوں میں رہائشی مکانوں کے صحنوں میں لوگوں کی قلیل تعداد نے کووڈ ایس او پیز اور دیگر ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نماز عید ادا کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت کووڈ 19 کے تقریباً 60,000 فعال کیسز موجود ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ کا تعلق ضلع سری نگر سے ہے۔ مہلوکین کی تعداد 3,000 کے ہنسے کو پار کر گئی ہے۔ ممتاز معالج ڈاکٹر عبد الوحید بانڈے نے وی او اے کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کووڈ زنجیر کو توڑنے کا فی الوقت سب سے مؤثر علاج ہے، اور انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لوگ اس کی پاسداری کر رہے ہیں اور انہیں اسے مزید کچھ عرصہ برداشت کرنا چاہیے۔
دیکھیں، جو یہ وائرس ہے، کرونا وائرس، ابھی تک اس کا کوئی حتمی علاج نہیں، دیئر از نو لاسٹ ورڈ اباؤٹ اینی ڈرگ سو فار۔ تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ ایک بہت اچھا نسخہ ہے، سو دیٹ اس کا جو ٹرانسمیشن از ویری فاسٹ، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے وائرس۔ تو لاک ڈاؤن ایک بہت ہی سائنٹیفک نسخہ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔
ادھر جمعرات کے روز بھارت اور پاکستان کے افواج نے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب منائی جانے والی عید کے دوران ٹنگڈار کے علاقے میں دریائے کشن گنگا، جو پاکستان میں دریائے نیلم کہلاتا ہے، کے پل کو پار کر کے ٹیٹ وال کراسنگ پوائنٹ پر مٹھائیوں کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ضلع بارہمولہ میں اوڑی چکوٹی اور ضلع پونچھ میں چھکندہ باغ کراسنگ پوائنٹس پر بھی مٹھائیوں کا تبادلہ کیا گیا اور خوشیاں بانٹی گئیں، اور اس طرح مذہبی اور علاقائی ثقافتی تہواروں پر خیر سگالی کی روایت کو بحال کیا گیا۔ واضح رہے، دونوں ملکوں کی عسکری قیادت نے فروری کے آخری ہفتے میں ہاٹ لائن پر بات چیت کرنے کے بعد اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کی افواج آپسی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی سے عمل درآمد کریں گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی جنہیں ویکسین لگ چکی ہے، ان میں سے زیادہ تر کو اب ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو اسے ہر صورت میں ماسک پہننا ہوگا۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ یہ اعلان وبائی امراض کے کنٹرول سے متعلق ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی سی ڈی سی کی سفارش کے بعد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
صدر بائیڈن نے کہا کہ سی ڈی سی نے سفارش کی ہے کہ امریکی نہ صرف کھلی بلکہ بند جگہوں پر یا اجتماعات میں بھی بغیر ماسک پہنے جا سکتے ہیں۔ نائب صدر کملا ہیرس بھی اس پریس کانفرنس کے دوران صدر کے ہمراہ موجود تھیں اور دونوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ خیال ہے کہ صدر بائیڈن کے اس اعلان کے بعد معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے کا راستہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گا۔ صدر بائیڈن نے بار بار زور دے کر کہا کہ 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام امریکی ویکسین لگوائیں، کیونکہ یہ ان کے ذاتی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 جولائی تک 70% امریکی ویکسین لگوا چکے ہوں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 117 ملین امریکیوں یعنی امریکہ کی 35% آبادی کو ویکسین کی دونوں خوراکیں مل چکی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں صدر بائیڈن کہنا تھا کہ اگر 2 اشخاص نے ویکسین لگوا رکھی ہے تو ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے بھی مل سکتے ہیں۔ اس سے قبل سی ڈی سی کے عہدیداروں نے بھی ایک گائیڈ لائن جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد کو کھلے مقامات پر ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ادارے نے یہ سفارش امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی جیسے عوامل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے. تاہم عہدیداروں نے متنبع کیا کہ اگر وبا شدت پکڑتی ہے تو پھر ان رہنما اصولوں میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. حالیہ دنوں میں سی ڈی سی پر تنقید میں اضافہ بھی ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئی ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو شکوا تھا کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کرنے کے باوجود وہ زیادہ سرگرمیوں میں شامل نہیں ہو رہے. ان نئے رہنما اصولوں کا مطلب ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کرنے والے امریکی معمول کی زندگی کی جانب لوٹ سکیں گے, جس میں شخصی طور پر اسکول اور کام پر جانا شامل ہے, جو کہ گزشتہ سال مارچ میں ختم ہو گیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور امریکہ میں 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے اب کرونا وائرس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں. امریکی حکومت کی ایک مشاورتی کمیٹی نے بدھ کے روز فائزر کی ویکسین 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو لگانے کی سفارش کر دی تھی. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ملک میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم کے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انگلینڈ میں کرونا وائرس کیسز کی باریک بینی سے جانچ پر معلوم ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کی بڑے پیمانے پر نرمی سے پہلے وائرس کی بھارتی قسم زیادہ پھیل رہی ہے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ سیاسی محرکات کی بنیاد پر لگائے جانے والے الزامات کے تحت 7 جمہوریت نواز رہنماؤں کو ہانگ کانگ میں سزائیں دیے جانے کی مذمت کرتا ہے. ان کا نام نہاد جرم یہ تھا کہ انہوں نے 2019 میں ہانگ کانگ کے لوگوں کی بنیادی آزادیوں پر بیجنگ کی دست درازی کے خلاف پرامن مظاہروں میں شرکت کی تھی. جن جمہوریت نواز لیڈروں کو سزائیں دی گئی ہیں ان میں مارٹن لی، جی ملائی، البرٹ ہو، مارگریٹ نینگ، سیڈ ہو، لی چوکیان اور لیوانگ کوانگ ہنگ شامل ہیں. 5 کو 8 سے 18 مہینوں تک جیل کی سزائیں دی گئی ہیں, جبکہ دوسروں کو جو سزائیں دی گئی ہیں ان پر فوری عمل نہیں ہوا ہے. ان میں ہانگ کانگ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی چیئرمین مارٹن لی شامل ہیں. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ یہ سزائیں جمہوریت نواز رہنماؤں کی سرگرمیوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں, جو پرتشدد نوعیت کی نہیں تھیں. بعض سرگرم کارکن مثلاً جی ملائی کو, جن کی عمر 73 برس ہے اور جو ہانگ کانگ میں ایک جمہوریت نواز اخبار کے بانی ہیں, اضافی الزامات کا سامنا ہے. ان میں وہ الزامات بھی شامل ہیں جو 2020 میں ہانگ کانگ میں بیجنگ کی طرف سے نافذ کیے گئے قومی سلامتی کے وسیع قوانین کے تحت لگائے گئے ہیں. ان کے مطابق بیجنگ کو اس بات کے وسیع اختیارات حاصل ہو گئے ہیں کہ بہت سے مبینہ سیاسی جرائم پر پکڑ دھکڑ کی جا سکتی ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کی سزاؤں کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی ہے کہ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عوامی جمہوریہ چین اور ہانگ کانگ کے حکمران اس طرح ان حقوق اور بنیادی آزادیوں کو پامال کر سکتے ہیں. ان کی بنیادی قانون اور چین اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ اعلان میں ضمانت دی گئی ہے, اور یہ محض اس بات کی کوشش ہے کہ ہر قسم کے اختلاف کو ختم کر دیا جائے. چین اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ اعلان ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جو عمل درآمد کا پابند کرتا ہے اور جس کے تحت ہانگ کانگ کو بہت زیادہ خود مختاری کی ضمانت دی گئی ہے. ہانگ کانگ کے لوگ ان حقوق اور آزادیوں کے مستحق ہیں جن کی مشترکہ اعلان اور بنیادی قانون میں ضمانت دی گئی ہے. امریکہ ہانگ کانگ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا, جبکہ وہ اپنی آزادیوں اور خود مختاری کے لیے بیجنگ کی چیرہ دستیوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ ان لوگوں کی رہائی کے لیے مطالبہ کرتا رہے گا جنہیں ان کی بنیادی آزادیوں کے اظہار پر حراست میں لیا گیا ہے یا پابند سلاسل کیا گیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. امریکی صدر جو بائیڈن نے عید الفطر کے موقع پر ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے ختم ہونے پر عید کے موقع پر وہ اور جل ان سب لوگوں کو جو عید منا رہے ہیں بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا ہے کہ آپ سب پورا سال بخیر و عافیت رہیں. عید مبارک. مبصرین نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا ہے کہ امریکہ کی قید میں موجود ایرانیوں کا ایران کی قید میں موجود امریکیوں سے تبادلہ کیا جا سکتا ہے. امریکہ اور ایران نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کیے ہیں. اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کے روز افغانستان میں ایک مسجد میں حملے میں اپنے گروپ کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے. عید الفطر پر فائر بندی کے دوسرے روز کابل کے شکر دری ضلع میں ایک دھماکے میں مسجد کے امام سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. راؤنڈ ٹیبل
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کا دورہ اور ان کا وہاں گرمجوش سے استقبال اور اس سے قبل پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ تجزیہ کاروں اور ماہرین کے مطابق مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال کا آغاز ہے. ہم نے ماہرین سے گفتگو کی ہے کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کا پاکستان اور سعودی عرب اور مشرق وسطی کے لیے کیا مطلب ہے. سب سے پہلے اس دورے کے حوالے سے ہماری سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ریٹائرڈ میجر جنرل بلال اکبر سے گفتگو, جن کا کہنا تھا.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اور یہ تعلقات جو ہیں اس کی اس میں بہت ساری لیئرز ہیں تعلقات کی. وہ تعلقات مضبوط ہیں, یہ تاریخی ہیں, یہ ہمارے پیپل ٹو پیپل ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہیں, ہمارے مذہبی مقدس مقامات ادھر ہیں. تو اس ان تعلقات کی بہت ساری جہتیں ہیں. تعلقات جو ہیں یہ بڑے تاریخی ہیں اور یہ جو وزٹ ہے یہ اہم تھے کیونکہ یہ پچھلے سال کے بالکل سال ڈیڑھ سال کے وقت سے یہ وزٹ ہوا. اور سعودی عرب نے ہمارے وزیر اعظم کو بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا. محمد بن سلمان جو ہے وہ خود تشریف لائے ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور پھر دو طرفہ امور پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور بڑی فرینک گفتگو ہوئی. اور اس کی پانچ لائن یہ یاد رکھیں کہ یعنی سعودی جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ تھے وہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان مضبوط, پاکستان جو ہے وہ ہی مضبوط سپورٹ ہے. تو اس کی پاکستان کی بزنس انوائرمنٹ بہتر ہو, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اور پاکستان مضبوط ہو اور بھرے پورے. اور اس کے علاوہ جعفری صاحب پانچ یادداشتیں فائل ہوئی, اس میں یہاں پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں پاکستانی اوورسیز ان کے جو لیگل میٹرز ہیں اس سے متعلق تھی, اس میں جو ادھر کسی قسم کی سزا کو بک رہے ہیں جیلوں میں ان کی پاکستان ٹرانسفر کے متعلق بھی یادداشت تھی. پھر نارکوٹکس کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں سائڈیں جو ہے وہ کریں گی, تعاون کریں گی. پھر اس کے علاوہ جو فارن افیئرس کے سلسلے میں بھی تھی یادداشت. ایک سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے وچ ول بی ہیڈڈ بائی عمران خان کرمات سائڈ اور پرائم منسٹر بن ہیڈڈ, اور دوسری سائڈ سے جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہے وہ ہیڈ کریں گے اور دونوں کو چیئر کریں گے اس کی میٹنگ. اور اسی طریقے سے انرجی, واٹر, اس میں نیچرل, اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے سلسلے میں بھی احتیاط کر گئے سائن کی. تو یہ اللہ کے کرم سے جی یہ بڑا کامیاب دورہ رہا.
اچھا یہ بتائیے بلال اکبر صاحب کہ اب سے کچھ ہی عرصے قبل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں اگر تلخی نہیں تو سرد مہری بہت زیادہ تھی، یہ اچانک کیا ہوا؟ کیا یہ مشرق وسطی کی اپنی اندرونی سیاست ہے یا یمن کی جنگ کا شاخسانہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یکا یک یہ گرم جوشی پیدا ہوئی ہے؟
جی سر، میں آپ سے جو ہے نا ڈسکس کرنے کی جسارت کروں گا. ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ چند ایکسپیڈینٹ والے ایکسپیڈینسی والے تعلقات نہیں ہیں، نہ ہی کرائسس کے حالات میں قومیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، نہ ان چیلنجز کی صورت میں. بلکہ میں نے جیسے کہا کہ اس کی بہت بہتر ہے ہماری ریلیشن شپ کی، اس میں کبھی آپ کو اس کی آپٹکس میں تھوڑی سرگوری لگی ہوگی، لیکن یہ کتنے گہرے تعلقات ہیں یہ پھر بھی مضبوط اور گہرے ہی گئے. اور پھر وہ ابھی پچھلے دو تین مہینوں میں دوبارہ سے ان میں سرگرمی شروع ہو گئی، تو یہ ہوا ہے یہ تعلقات جڑنے اور ٹوٹنے والے بات چیت کبھی بھی نہیں تھی.
اچھا یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم جب آئے تھے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کے لیے بھی دعوت دی جائے گی، اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
کیونکہ جو ہے نا چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور، اگر اس کے ٹائٹل کو دیکھیں تو یہ چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے. اس میں جو چیز گھٹی ہے ہمارے تمام دوست ممالک، ہمارے ہمسایہ ممالک کے اس کی طرف آ سکتے ہیں، وہ اس میں جو انڈسٹریل زون ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اگلے چند سالوں میں ہوں گے، ان میں تو دے آر اوپن فار انویسٹمنٹ from any interested party. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ اس میں آئے گی تو ان شاء اللہ حکومت پاکستان اس کو ویلکم کرے گی. ہمارے پرائم منسٹر نے جو پرائیورٹی دی ہے فارن پالیسی میں وہ اکنامک ڈپلومیسی کو دی ہے، تو وہ ہمارے انڈسٹریل زون اوپن ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر کی جو بھی بزنس کنسرن آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں دے آر مور دین ویلکم فرام آل اوور دی ورلڈ.
کیا پاکستان کو سعودی عرب سے فوری طور پر کوئی مالی مدد ملنے کی توقع بھی ہے؟
دیکھیے یہ معاملات ہیں ڈیٹیلز والے، اس دورے میں جو یادداشتیں سائن ہوئی ہیں اس میں جو دونوں سائڈ کے جو ہیں بزنس سیکٹر ان کی جو بہت گنجائش ہے مل کے آگے بڑھنے کی، تو جو یہ ڈیٹیلز والی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے مہینوں میں اس کے اوپر نیگوشیشن ہوئی.
اچھا آپ توقع کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سمیت دوسری جو عرب مملکتیں ہیں وہاں سے پاکستان انویسٹمنٹ مستقبل قریب میں آنا شروع ہوگا؟
میں تو جی دیکھیں تو ایک ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا تھا نا، رضا باکر بھی تشریف لائے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے سلسلے میں انہوں نے بات چیت کی. آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے سلسلے میں بھی ہم ادھر ریاض میں سعودی عرب کی حد تک میں بات کروں گا، بیشتر پاکستان گئے جو سعودی عرب ہے، تو ہم انشاءاللہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ انوائٹ کرنے کے لیے کچھ ہم انشاءاللہ انویسٹ کریں گے.
یہ تھے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر بلال اکبر، اور اب ہم گفتگو کریں گے ایف سی یونیورسٹی کالج لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق خزنات سے. ڈاکٹر فاروق خزنات سے فرمائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو ایک سرد مہری نظر آئی تھی، اچانک اس میں ایک تبدیلی آئی ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں ایک گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے جو دورے ہوئے ہیں سعودی عرب کے، ان میں حالات بالکل ہی مختلف نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟
اس میں بالکل سجا رہا آپ نے کہ ایک تبدیلی آئی ہے نہ صرف پاکستان کی طرف بلکہ جو سعودی عرب کے خراب تعلقات تھے ترکی کے ساتھ بھی، ترکی کے وزیر خارجہ سعودی عرب میں تھے، ابھی ایران کے ساتھ جو سب سے بڑی خبر تھی یہ ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ بات چیت کر کے اور ایک قسم کا جو ٹینشن ہے ان کو وہ دور کی جائے، اور اب تو ایران کی طرف سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ایک انڈائریکٹ بات چیت ہوئی تھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ساری چیز کو آگے بڑھایا جائے. اسی سعودی رویے میں ایک یہ اچانک تبدیلی آئی ہے ریجن میں، یہ اتنا نہیں آئی کہ بالکل سعودی عرب
نے ایک دن سوچا کہ ہمیں پالیسی تبدیل کرنی چاہیے. جو دنیا میں جس قسم کی تبدیلی آئی جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد اور پھر جو بیانات اپنی طرف سے آئے, اس میں کہا گیا کہ یمن کا جو معاملہ ہے ہم ہتھیار نہیں دے سکتے, اس کے کوئی یمن کے بچوں کو اور عورتوں خواتین کو مارنے کے اس کو کام آ رہا تھا, اور ساتھ کو ایک نمائندہ بھی مقرر کیا گیا تاکہ بات چیت کا عمل آگے بڑھایا جا سکے ایک وہاں مسائلہ کے تحت. تو اور اس سے دوسرا یہ کہا گیا سعودی عرب کو کہ آپ ریفارم کیجیے اپنے اندر اور آپ اپنے ادارے جو ہیں وہ بنائیے. یہ سعودی عرب کے لیے کافی اشارہ تھا کہ اب ہماری سیکورٹی ہم کس طرح صدر ٹرمپ کے زمانے میں ہم انحصار کرتے تھے, پورا صدر امریکہ کے اوپر وہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا تو بہت اچھا, یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سوچ کوئی ضرور ہے اپنے کہ ہمارے اچھے مفاد میں کیا ہے, اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھانے شروع کیے جس میں پاکستان کے ساتھ بھی جو یہ تعلقات ہیں خراب تعلقات سے وہ بھی بیچ میں آگے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان خان نے دورہ بھی کیا وہاں کا اور وہاں پہ کچھ ضیافت بات چیت ہوئی. اگر ہم ایک اس کا جائزہ لیں, اس کا جو ایک شروع کیا گیا تھا میمورینڈم, اس میں مختلف باتیں کی گئیں, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ایک کوآرڈینیشن کونسل, سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا, جو کہ کہا گیا کہ جو بھی پاکستان اور سعودی کے تعلقات ہیں جس نوعیت کے بھی ہیں, چاہے وہ سیکورٹی کے ہیں یا دفاعی ہیں یا اکنامک ہیں, کو ایک منظم طریقے کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے میمورینڈم کے حساب سے یا اس کا جو جوائنٹ کمیونیکے وہ ہے وہ دیکھیں تو زیادہ تر سعودی کا جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی جو اصل ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں یمن میں ہی نظر آ رہا ہے. پورا پیراگراف جو سب سے بڑا پیراگراف ہے وہ یمن کے اوپر ہے, اور پھر باقی پاکستان کا حوالے سے اگر دیکھیے تو کوئی کشمیر کی اس طرح کی بات نہیں ہوئی, نہ کشمیر کے اوپر جو ایک سال سے زیادہ کرفیو لگے ہوئے ہیں وہاں پہ حالات ہیں, اس میں کوئی بات نہیں کہ سوائے سے آنند سوار بچے تعلقات بنانے چاہیے. تو اب اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف بائیڈن صاحب نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا, ایک دن پہلے ہی وہ گئے تھے اور انہوں نے بھی
ملاقاتیں وہاں پہ کی تھی. ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی یا گرم جوشی سے قطع نظر, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں اب کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے؟
بالکل, مشرق وسطی میں جس طرح تمام دنیا کی میرا خیال ہے سوچیں تبدیل ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو کووڈ نے اقتصادی اگر ہم دیکھیں زاویے سے تو کوئی بھی شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کو نقصان نہ پہنچا ہو. اس لیے بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو کہ جو ایک ٹپیکل کانفلکٹ کے جو ہم بات کرتے ہیں یا ممالک کے درمیان تعلقات کی بات کرتے ہیں اس سے یہ کنسرن ہٹ کے ہوگا. لیکن سب سے زیادہ ڈی اسٹیبلائزنگ جو اس علاقے میں مسئلہ ہے وہ فلسطینیوں کا ہی ہے, اس سے پوری ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے پورے علاقے میں. تو اس لیے جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ یہاں پہ چاہے جتنے بھی امن کے معاہدے ہو جائیں یا جتنے بھی کوششیں ہوں, جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے, یا پھر آپ برابر کے حقوق دیجئے جو فلسطینی ہیں ان کو, ووٹ کا حق ہونا چاہیے.
کیا اب اس دورے کے بعد پاکستان میں سعودی عرب کا انویسٹمنٹ بڑھے گا؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اور سعودی کا جہاں اقتصادی میدان میں تعلق ہے تعاون کا, وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے معاشروں کے اوپر. اگر پاکستان کچھ پروڈیوس کر رہا ہوگا, اگر پاکستان اس قابل ہوگا کہ وہ انویسٹ کر سکیں, کیونکہ یہ پیورلی اب اکنامک جو ہے وہ ڈومینیٹ پالیسیز بن رہی ہیں تمام ممالک کی, چاہے آپ کے کتنے بھی اچھے تعلقات
کیوں نہ ہو دوسرے شعبوں میں، سیاسی شعبے میں، ایون سیکیورٹی میں، لیکن جب اکنامکس کی بات آتی ہے تو پھر ہم یہی دیکھا ہے، اپنا تجربہ ہمارا یہی رہا ہے کہ بہت سے ممالک اچھے تعلقات ہوتے بھی شائع ہو جاتے ہیں، وہ انویسٹ نہیں کرتے جب تک اپنے ادارے ملک کے اندر صحیح نہ ہو. تو یہ ڈپینڈ کرے گا پاکستان پہ بھی کہ ہم اپنے اداروں کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم جو انویسٹمنٹ کی فضا ہے کیا کو ہم پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو موجودہ کلچر ہے، جو انویسٹمنٹ کا کلچر ہے، جس سے وہ ممالک بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہے وہاں پہ انویسٹ کرنے کا، وہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان اپنے ادارے صحیح کرے. اسی کے اوپر پورا زور پاکستان کو لگانا.
اچھا، موجودہ تناظر میں آپ ابراہیم ایکارڈز کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں؟
ان ممالک کو بہت مشکل ہوگی کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مزید کیسے آگے بڑھائیں، اس لیے کہ بہرحال عرب دنیا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک حکمران ہے حصہ ہے، دوسرا حصہ جو اسٹریٹ کے اوپر جو عوام ہے ان کا ہے. تو جو عوام ہے ان میں تو بہت غصہ ہوگا اس ساری بات کا، کوئی دیکھ رہے ہوں گے. اور آج کل تو چونکہ فون میں ویڈیوز بھی کے ذریعے آ جاتی ہیں اور آڈیو بھی آ جاتی ہے، تو ساری دنیا وہ بھی چیزیں دیکھ رہی ہے جو پہلے نہیں نظر آتی تھی. اس لیے بہت مشکل ہو جائے گا حکمرانوں کے لیے، عرب حکمرانوں کے لیے، کہ وہ تعلقات کو مزید آگے بڑھائیں اسرائیل کے ساتھ ان حالات.
کیا آپ اس خطے میں نئے الائنسز بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
نئے الائنسز بننے شروع ہوئے تھے صدر ٹرمپ جب تھے صدر تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب امریکن پالیسی میں تبدیلی آئی تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ جو الائنس جو ممالک بنانا چاہ رہے تھے بیسیکلی الائنس وہ اینٹی ایران بنا رہے تھے بیسیکلی، اور بھی اس میں معاملات تھے، تو وہ چیز تو ختم ہو گئی. کیونکہ یہ امریکہ اور ایران تو پڑھ رہا ہے کہ کسی معاہدے کی طرف، اور پھر سعودی عربیہ نے بھی جس طرح تبدیلی لی ہے، اب دیکھیں گے یو اے ای بھی اسی قسم کی تبدیلی لے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر ایک پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ اس قسم کا الائنس سسٹم جو ہم بھی سارے کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیے الائنس یہاں پہ بن رہے ہیں اور اس میں دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن وہ ایک صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمیں اب اس طرح کا نظر نہیں آ رہے. الائنسز آگے چل کے کوئی اور ڈیولپمنٹس ہو جائیں وہ علیحدہ بات.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق خسنات.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ ہے. امیر محمد خان ایک پاکستانی صحافی ہیں اور جدہ میں مقیم ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں. یہ بتائیے امیر محمد خان صاحب کے پاکستان اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے تعلقات کا مشرق وسطی کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟
مشرق وسطی کی صورتحال ہی کی وجہ بنی ہے کہ پاکستان کی جو جغرافی اپنی صورتحال ہے اور مشرق وسطی کی صورتحال ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ مشرق وسطی کے اندر جو معاملات تھے کچھ ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے، اس کے اندر سعودی عرب خود بھی ان سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے، پاکستانی حکومت، کیونکہ وہ ان کا پڑوس ہے، اس کو بات کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور جو دونوں اس ملاقات کے اندر جو چیز اہم دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے شہزادہ محمد بن سلمان ہو یا وزیر اعظم عمران خان، دونوں کی خواہش یہ رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ ذہن میں ہے میرے کہ جس تبدیلی کی عمران خان پاکستان کی بات کر رہے تھے، اس وزٹ کے بعد وہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ معاشی طور پہ جو بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ اس کے پاکستان کے بہت ہی تابناک مستقبل اس میں نظر آتا ہے. جیسے کہ بڑا اہم چیز ہے کہ انہوں نے بات چیت میں یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب میں اگلے 10 سال میں 1.5 ملین جابس کریٹ ہوں گی، نوکریاں میسر ہوں گی، اور اس میں یقینی بات ہے جب پاکستان کی اتنی دوستیاں بڑھ رہی ہیں پاکستان کو ایک اہم حصہ ہوگا جو ان کو بتایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین کے سلسلے میں جو معاہدے ہوئے ہیں مستقل، اس کے اندر انہوں نے $500 ملین تو انیشل ہے کہ ایک ٹوکن منی کے طور پہ اس کو دیا ہے کہ اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں جیسے کاروبار اس میں اداروں میں ترقی ہوگی ہم اس کے اندر مزید فنڈنگ کریں گے. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں تو اہم نکات ہیں. تو یہ دوستی سعودی عرب دوستی کی علاج رکھتا ہے. سعودی نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا, ہر موقع پہ سپورٹ کیا, بے شمار پروجیکٹس کی بات ہوئی ہے, کانٹریکٹس کے اندر جو فائدے یہاں پہ ہوئے ہیں, پاکستانی قیدیوں کی رہائی کی بات ہوئی ہے جو سنگین جرائم میں نہیں ہے, بڑے بڑے ان کے اوپر جرائم نہیں ہے, بڑے جو ہے جرمانے نہیں ہیں, ان کو انہوں نے کہا فوری طور پہ ہم چھوڑ دیں.
یہ $500 million جو ہیں یہ کس سلسلے میں دیے گئے ہیں پاکستان کو؟
پاکستان کو اس میں دیے مختلف پروجیکٹ جو آخر میں انہوں نے کیا ہے کہ توانائی کے سلسلے میں اور دیگر جو ہے اداروں کے ترقی کے لیے, خاص طور پہ انرجی کے پروجیکٹ کے اندر, کھیتی باڑی کے لیے انرجی کے اندر, اور دوسرے کے جو گرین پاکستان اور گرین سعودی عرب کے جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. پاکستان کو انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے بغیر کسی بات چیت کے, انہوں نے وزیر اعظم کی آمد سے پہلے اس کو منظور کر دیا تھا.
سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کہا جاتا ہے کہ رات میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ مذاکرات واقع ہوئے ہیں. کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریجن کی ڈائنامکس ہے ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
آئے گی. یہ سب ایکٹیویٹیز میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہیں. ایران پاکستان کا جو ہے پڑوسی ملک ہے اور پاکستان کے بھی اثرات ہیں. پاکستان اس کے اندر اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ڈیفینیٹلی ادا کرے گا. میری جناب سیکرٹری جو خارجہ ہے پاکستان کے, ان سے بھی بات ہوئی تھی, ان کا بھی رواب یہی ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہے اپنے پڑوسیوں سے وہ بہتر تعلقات اس طرح سے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں جو سعودی عرب جس طرح دوستی کی حالت بڑھا رہا ہے سب کے ساتھ مل کے اور پرامن ماحول چاہتا ہے سعودی, تو اس کے لیے پاکستان بہت معاون ثابت ہوگا کہ دونوں مل کے اس پر کام کریں گے اور کم از کم اس علاقے کا جو مشرق وسطی ہے اس میں بھی امن و سکون انشاءاللہ ہوگا.
سی پیک کے دائرہ کار میں بھی سعودی عرب کو لانے کی کچھ تجاویز ہیں, کیا اس سلسلے میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوا ہے؟
اس میٹنگ میں کوئی ایسا نہیں ہوا, اس میں سرمایہ کاری کی بات ہوئی ہے. اب سرمایہ کاری کا جو آپشن ہے وہ میرے خیال میں اس میں فی الحال تو اوپن ہے, اس میں کسی خاص طور پر سی پیک کے لیے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن سی پیک بھی اس کے اندر ایک ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ پاکستان اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے جو مختلف تجزیہ نگار ہیں, یہ جو سعودی عرب کی طرف سے اس وقت جو اطلاعات دی جا رہی ہے سعودی عرب کے معاہدے ہو رہے ہیں, یہ پاکستان کو سی پیک سے زیادہ فائدے دے. دیکھیں نا, اگر 1.5 million میں سے اگر 60% بھی پاکستانی لیبر آتا ہے تو پاکستانی زرعی مبادلہ کہاں سے کہاں پہنچے گا جہاں سے لوگ بھیجتے ہیں. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید سی پیک سے زیادہ پاکستان کے لیے خیر آمد سعودی عرب کی دوستی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ جو سرمایہ کاری سعودی عرب کر رہا ہے وہ سی پیک میں بھی کرے گا.
دوسرے مشرق وسطی میں خاص طور پر سعودی عرب میں میڈیا نے کس طرح کور کیا ہے اس وزٹ کو؟
جہاں کا میڈیا ہے اس سے بہت اعلیٰ طریقے سے اس کا جو ہے نا, ان کی سرکاری ایجنسیاں ہوں گے, ان کی ٹیلی ویژن ہوں گے, ان کے اخبارات ہو گئے, انہوں نے بہت اس کو ہائی جو ہے نا پروفائل پہ رکھا ہے. وہ خاص طور پہ اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دونوں قیادتیں اپنے ملک کی بہتری چاہتی ہیں اور ان کے اندر دوستی, ان کے اندر بھائی چارہ جو ہے اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ اس لیے پرانی باتیں لوگوں نے بھولنے کی بات کی ہے کہ ابھی ایک نیا دور شروع ہوا ہے. سعودی سے پاکستان کی 70 سال دوستی ہے, لیکن اس دفعہ ان 30 سالوں میں نے دیکھا ہے جو استقبال عمران خان کا ہوا ہے, جو پروٹوکول عمران خان کو دیا گیا ہے, جو پروٹوکول پاکستان کو دیا گیا ہے, اس سے عمران خان کی آمد سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف جہاں 2 دن پہلے آئے تھے ان کی بھی 1-to-1 ملاقاتیں ہوئی ہیں ولی شہزادہ بن سلمان سے, نائب وزیر دفاع سے.
یہ تھے امیر محمد خان.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور اب ہم گفتگو کریں گے العربیہ چینل سے وابستہ ممتاز صحافی اور تجزیہ کار منصور جعفر سے. منصور جعفر صاحب, یہ فرمائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے سعودی عرب کے اس دورے کی کتنی اہمیت ہے؟
اس وقت اس دورے کی جو اہمیت ہے اس لحاظ سے پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ دورہ جس تناسب میں کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے ہوگا کہ امریکہ میں جو انتظامی تبدیلی وہاں پہ نئے صدر جو ہے جو بائیڈن تھا انہوں نے اقتدار سنبھالا, تو اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی طرف سے جو اپنی میجر پالیسی شفٹ کر لی تھی مڈل ایسٹ پالیٹکس کے حوالے سے اور خاص طور پر سعودی عرب کے ریفرنس سے, وہ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ یمن کا جو قبضہ ہے اس میں بڑے پیمانے پہ جو جانی نقصان کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے جنگی سپورٹ اور اسلامی جو ہے وہ ختم کر دیں گے, تو اس کے بعد سے چلتی رہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا انچینج محسوس کرنے لگا تھا, اور خاص طور پہ اپنے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے اس میں ایک سب میری کام سا جو ہے ان کے لیے ایک ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس تھوڑی آئسولیشن سے نکلے اور کم کم جو خطے میں ہم کو پرانے اتحادی موجود ہیں خاص طور پہ پاکستان اس میں سبھی تعریف ہے جو اسٹریٹجیکلی کمائے چلائے ہیں اور ویسے بھی تجارتی طور پہ بھی اور ادر وائز کلچرلی اور ریلیجیسلی بہت ہے تو موجود ہے ملکوں کے درمیان. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے پھر جو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو فوجی رازداری کا پروجیکٹ ہے اس نے بھی اپنی بجٹ ظاہر کی تاکہ چین کے ساتھ جو ہے وہ تال میل بڑھ کے جو اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ چین کا طرف چین کی طرف سے ایران میں جو بڑی انویسٹمنٹ سی پیک کے نام سے جو پروجیکٹ میں کی جا رہی وہ بھی ایک چیلنج تھی. تو اس لائبریری کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے سعودی عرب نے اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ اپنے فورن ریلیشن گراؤنڈ کو بھی وزٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ بھی اکثر رہی جو ماضی میں چلی آئی تھی خاص طور پہ جو او آئی سی کے حوالے سے ایک ایشو چلا تھا کہ جی ترکی ایران اور ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ مل کے جو ہے شاید ایک انٹرنیٹ بلاک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں تاکہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے لیے بین الاقوامی حمایت اور بین الاقوامی جو سپورٹ ہے وہ حاصل کی جا سکے. اس پر یقیناً سعودی عرب وہ چیئر کرتا ہے او آئی سی کو اس کو ناراضگی کا احساس ہوا تو انہوں نے وہ ناراضگی بلند انداز میں جو ہے وہ کنوے بھی کی پاکستانی حکام کو. تو اس تناظر میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہمیں رزلٹ جو ہے اس کی پلاننگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی ہمیں اس لحاظ سے بڑھ سکتی ہے کہ اس کا جو ہوم ورک کرنے کے لیے روایتی طور پہ توجہ خاص جاتے ہیں ایسے دوروں کا, لیکن ہمارے ہاتھ سے پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہے وہ تشریف لے گئے اور اس سے اس کی اسٹریٹجک نالج جو ہے اہمیت اور پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد جب فارملی جوائن کیا وزیر اعظم پاکستان نے, اگرچہ ابھی کوئی اس کا ڈائریکٹ فائنینشیل امپیکٹ جو ہے یا کالج جو ہے تو مثبت انداز میں کہیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا, لیکن وعدے گئی کی حد تک جو ہے یہ کافی کامیاب دورہ رہا اور اس کے بعد سے پرائم منسٹر جو ہے
یہ فرمائیے کہ پاکستان کے لیے اس نئی کرم جوشی کا کیا مطلب ہے؟
جی پاکستان کے لیے یقیناً خوشائند ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کو اس طریقے سے ایک اپنی جو ڈپلومیسی جو ہے اس میں تھوڑے سے مسائل چل رہے تھے, اگرچہ اس میں کشمیر کے حوالے سے تو ہم نے کوئی ایسا ڈپلومیسی کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں نہ تو اعلانے میں دیکھنے کو ملی ہے اور نہ ہی آن گراؤنڈ اس کی ہم نے کوئی سچویشن جو ہے اس کا کوئی ایسا اشارہ ملا ہے. اس میں صرف اور صرف جو ہے جو آپ کے لیے کچھ مستقبل کے منصوبے ہیں تب تک تو میں سمجھ رہا ہوں ذرا یقیناً ٹھیک رہا. ایسے یمن کی جنگ ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی یقیناً اس پہ کوئی اعلانیہ تو خاموش ہے, لیکن میں جو لوگ دکھائی تو کہتے ہیں یا کورنر کا پیر ٹھیک کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات دیکھنے اور سننے کو ملی ہے اس کے بچوں کی شکل میں کہ جس طریقے سے ایران کے ساتھ ایک دوستی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے سعودی عرب نے اور ان کے خاص طور پہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا جو انڈیا ظاہر کیا تھا, کہ اس کے بعد جو یمن کے اندر اس وقت کرائسس کی صورت حال سامنے کا سامنا ہے سعودی عرب کو اور ان کے اتحادیوں کو, جو اس میں جس طرح کی امید جو ہے وہ ذریعہ پاکستان ڈسیزن کر رہی اور اس سلسلے میں اب کیا چیلنج طے کیا جائے گا اور کرکٹ میچ کی افغانستان کے اندر بھی جو صورت حال ہے خاص طور پہ امریکی گول کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کے دورے سے واپسی کے فوری بعد جو آرمی چیف وہاں ان کے پاس موجود تھے انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو صورت حال ہے گول کے بعد پیدا ہونے والی باقی بھی جب اس کے عملی جو کرنی ہے ان کو دیکھنے کو ملیں گے جو اتحادی حوالے سے یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہم تیز ہندو نکلتے کہ ان کو میل کرتے تار ایک کنیکشن اور
یہ گفتگو کر رہے تھے منصور جعفر
اور سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس صحابی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور سامعین اب ایک اعلان سماعت فرمائیے. پیر 17 مئی سے پاکستان میں شام کو 7 بجے سنے جانے والا وائس آف امریکہ کا خبروں کا پروگرام اب پورے 1 گھنٹے پر محیط ہوگا. اعلان ختم ہوا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر